یہ بی بی سی کی اردو سروس ہے۔ پیش خدمت ہے حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین، جو اب ریڈیو کے علاوہ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر بھی براہ راست نشر کیا جاتا ہے۔ ہمارے فیس بک پیج اور ہماری ویب سائٹ پر آپ ہمارا ٹی وی پروگرام بھی دیکھ سکتے ہیں۔
بدھ 11 دسمبر، بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین کے ساتھ میں ہوں نادیہ سلیمان۔ امریکی جریدے کے مطابق امریکہ شروع سے جانتا تھا وہ یہ جنگ نہیں جیت سکتا۔ کیا وجہ ہے امریکہ اب تک افغانستان میں موجود ہے؟ تجزیہ کار بولیں۔
یونائٹیڈ اسٹیٹ کا ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس بہت اسٹرانگ ہے، وہ امریکن گورنمنٹ کو فورس کرتا ہے کہ کوئی نہ کوئی انہیں وار گراؤنڈ دنیا میں چاہیے، تو افغانستان واز اے ہاٹ بیڈ۔
انڈین ریاست گجرات میں سن 2002 کے ہنگاموں سے متعلق کمیشن کی رپورٹ جاری، وزیر اعظم نریندر مودی تمام الزامات سے بری۔ عام شہری کہتے ہیں
یہ سرکار ان کی ایسے قانون ہے، رات میں فیصلے بنا لیتے، دن میں سنا دیتے۔ ہم یہ نہیں چاہتے کہ مسلمان کو سزا نہیں ہونا چاہیے، جو گناہ کرے گنہگار کو سزا تو ملنا چاہیے۔
تفصیلاً یہ موضوعات عالمی خبروں کے بعد، خبریں سنیے نازیہ گلزار سے۔
افغانستان میں بگرام کے مرکزی امریکی فوجی ہوائی اڈے کے باہر ایک خودکش حملہ ہوا ہے جس میں 50 کے قریب افغان شہری زخمی ہوئے ہیں۔ حکام کے مطابق شدت پسندوں نے بگرام فوجی ہوائی اڈے میں داخل ہونے کی کوشش کی، روکنے پر خودکش حملہ کر دیا۔ نیٹو مشن کا کہنا ہے کہ اس حملے میں کسی امریکی شہری کو نقصان نہیں پہنچا ہے۔ پاکستان کے شہر لاہور میں پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے ڈاکٹرز اور وکلاء کے ایک بڑے گروہ کے درمیان تصادم ہوا، جس میں حکام کے مطابق 4 مریضوں کے ہلاک ہونے کی تصدیق ہو گئی ہے۔ جھڑپوں میں ارد گرد کے سرکاری اور نجی املاک کو بھی نقصان پہنچا ہے۔ بعد میں پریس کانفرنس کے دوران وزیر قانون پنجاب راجہ بشارت نے کہا
حکومت کسی کو بھی قانون ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں دے سکتی۔ آج چیف منسٹر صاحب نے حکم دیا ہے کہ وکلا حضرات جو اس واقعے میں ملوث ہوئے ان کے خلاف، دوسرے لوگ جو جن کی نشاندہی ویڈیوز کے ذریعے ہوئی ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔
پنجاب کے صوبائی دارالحکومت لاہور میں قائم انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت نے کل عدم تنظیم جماعت الدعوی کے سربراہ حافظ سعید سمیت ان کی تنظیم کے دیگر رہنماؤں پر غیر قانونی فنڈنگ کے الزام میں فرد جرم عائد کر دی ہے۔ حافظ سعید سمیت ان کی تنظیم کے دیگر رہنماؤں نے صحت جرم سے انکار کرتے ہوئے اپنے خلاف الزامات کو بے بنیاد قرار دیا ہے۔ امریکہ کی ریاست فلوریڈا میں گزشتہ ہفتے سعودی طالب علم کی جانب سے ایک بحری اڈے پر حملے کے بعد امریکہ نے ہوا بازی کے شعبے میں زیر تعلیم سینکڑوں سعودی طلبہ پر پابندی عائد کر دی ہے۔ امریکہ کے وزیر دفاع مارک ایسپر نے اس واقعے کے حوالے سے ایک جامع تحقیق اور جائزہ رپورٹ مرتب کرنے کے احکامات جاری کیے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خبریں پیش کر رہی تھیں نازیہ گلزار۔ حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے شہر لاہور میں آج وکلا کی جانب سے کئی گھنٹوں تک پرتشدد مظاہروں کا سلسلہ جاری رہا، اس کی تفصیل پروگرام میں آگے چل کر سنیے گا۔ اس کے علاوہ برطانوی انتخابات سے وہاں مقیم جنوبی ایشیائی کمیونٹی کو کیا توقعات ہیں، آج کے سیربین میں اس پر بھی بات کریں گے۔ لیکن پہلے سیربین کا بڑا موضوع۔ افغانستان کے علاقے بگرام میں امریکہ کے مرکزی فوجی ہوائی اڈے کے باہر ایک خودکش حملے میں درجنوں افراد کے زخمی ہونے کی اطلاع ہے۔ زخمی ہونے والوں میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں۔ واقعے کی تفصیلات بتا رہے ہیں خدائے نور ناصر۔
بگرام میں یہ امریکی اور بین الاقوامی افواج کا سب سے بڑا فضائی اڈہ ہے، اور اس اڈے کے ساتھ ہی یہ حملہ ہوا ہے۔ افغان حکام کا یہ کہنا ہے کہ حملہوروں نے آج صبح سویرے سب سے پہلے موٹر بم حملہ کیا انٹرنس کے ساتھ، اور اس کے بعد کچھ حملہور فضائی اڈے کے ساتھ ایک غیر فعال ہسپتال ہے وہاں پر انہوں نے پناہ لی، اور وہاں سے پھر سیکورٹی فورسز کے ساتھ لڑائی میں ابھی تک مصروف ہے۔ جبکہ دوسری جانب افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کا یہ دعویٰ ہے کہ پہلے خودکش حملے کے بعد یا کار بم حملے کے بعد ان کے باقی جو حملہ ور تھے وہ فضائی اڈے کے اندر گھس گئے ہیں اور وہاں پر سیکورٹی فورسز کے ساتھ ان کی لڑائی جاری ہے۔ اس حملے میں ابھی تک افغان حکام کا یہ کہنا ہے کہ اس میں ایک شخص کی ہلاکت ہوئی ہے اور اس میں 80 کے قریب لوگ زخمی ہوئے ہیں جس میں بیشتر عام لوگ ہیں۔
افغانستان میں ہونے والے خودکش حملے کی تفصیل بتا رہے تھے خدائے نور ناصر۔ امریکہ کی افغانستان میں جنگ کے بارے میں امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے انکشافات کیے ہیں کہ امریکی حکومت جان بوجھ کر عوام سے غلط بیانی کرتی رہی۔ اخبار نے کئی امریکی اہلکاروں کے انٹرویوز کے حوالے سے لکھا ہے کہ انہیں نہیں معلوم تھا کہ وہ افغانستان میں کیا کر رہے ہیں اور ان کا ہدف کیا ہے، لیکن مختلف امریکی انتظامیہ افغان جنگ کی سنہری تصاویر پیش کرتی رہیں۔ نیو یارک سے سلیم رضوی کی رپورٹ۔
امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے افغانستان میں 18 برسوں سے جاری امریکی جنگ کے بارے میں 2000 صفحات کے خفیہ سرکاری دستاویزات حاصل کیے اور اس پر مبنی تفصیلی رپورٹیں شائع کی ہیں۔ ان رپورٹوں میں کہا گیا ہے کہ افغانستان میں جنگ کے بارے میں امریکہ کے 3 صدور جارج ڈبلیو بش، باراک اوباما اور اب ڈونلڈ ٹرمپ کی انتظامیہ کے دوران امریکی وعدوں کے بارے میں اہلکاروں نے متواتر غلط بیانی سے کام لیا اور وہاں کامیابی کے جھوٹے دعوے کیے۔ بش، اوباما اور اب ٹرمپ افغانستان کے بارے میں سنہری تصویر پیش کرتے رہے۔
We will defeat the enemy and win the war on terror.
Afghans will take full responsibility for their security and our combat mission will be over.
Together we're making tremendous progress.
افغان جنگ سے منسلک اعلی اہلکار ریٹائرڈ امریکی جنرل ڈگلس لوت نے سن 2015 میں ایک انٹرویو میں کہا تھا کہ مجھے نہیں معلوم کہ ہم یہاں کیا کر رہے ہیں، ہمیں قطعی کوئی اندازہ نہیں تھا کہ ہم کیا کرنے جا رہے ہیں۔ اسی طرح ایک امریکی وزارت خارجہ کے اہلکار نے انٹرویو میں کہا تھا کہ افغانستان میں ایک مستحکم حکومت لانے کے لیے 100 برس چاہیے ہوں گے اور اتنا وقت ہمارے پاس نہیں ہے۔ امریکی فضائیہ کے ریٹائرڈ کرنل سیڈرک لیٹن ایک ٹی وی انٹرویو میں کہتے ہیں کہ یہ انکشافات 1971 میں ویت نام کی جنگ کے بارے میں انکشافات کرنے والے دستاویزات Pentagon Papers کی یاد دلاتے ہیں۔
It's very similar to what happened with the Pentagon Papers because again a strategy is being called into question.
امریکہ کے ریٹائرڈ فوجی کرنل لیٹن کہہ رہے تھے کہ یہ ویتنام کے زمانے کے پینٹگن پیپرز کی طرح کے انکشافات ہیں، کیونکہ ان میں بھی افغان جنگ کی حکمت عملی پر سوال اٹھائے گئے ہیں اور سیاسی اور فوجی قیادت ایسی تصویر پیش کر رہے ہیں جو زمینی حقائق پر مبنی اصلی تصویر نہیں ہے۔ افغانستان میں امریکہ کے 2300 سے زیادہ فوجی اب تک مارے جا چکے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں افغانی لوگ بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق امریکہ افغانستان جنگ میں اب تک قریب $1 خرب خرچ کر چکا ہے۔ امریکی عوام میں بھی افغانستان جنگ کو لے کر اب زیادہ دلچسپی نہیں دکھ رہی ہے اور اسی لیے سن 2020 کے صدارتی انتخابات سے پہلے انتخابی فائدہ اٹھانے کے مقصد سے بھی صدر ٹرمپ کی یہ کوشش لگتی ہے کہ امریکی فوجی واپس بلا لیے جائیں۔ افغان جنگ کے بارے میں یہ انکشافات ایسے وقت میں منظر عام پر آئے ہیں کہ جب ٹرمپ انتظامیہ نے افغانستان سے امریکی فوجی واپس لانے کے مقصد سے طالبان کے ساتھ ایک مرتبہ پھر مذاکرات شروع کیے ہیں۔ سلیم رضوی، نیو یارک۔
افغانستان کی صورتحال پر ہی بات کرنے کے لیے میں نے رابطہ کیا تجزیہ کار تہمینہ اسلم رانجا سے اور ان سے پوچھا کہ ایک جانب قطر میں امریکہ اور افغان طالبان کے درمیان ایک بار پھر امن مذاکرات شروع ہو گئے ہیں، دوسری جانب امن و امان کی صورتحال بدستور کشیدہ ہے، افغانستان کے حالات کس نہج پہ جاتے نظر آ رہے ہیں؟
کچھ لوگ نہیں چاہتے کہ پیس وہاں پر بحال ہو، اور آپ یہ دیکھیں کہ سیکنڈلی اس میں یہ ہے کہ جیسے ہی پیس ٹاک ریزیوم ہوتی ہیں امریکن آفیشلز اور طالبان کے درمیان کوئی نہ کوئی واقعہ ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ ہم لوگوں نے سپٹمبر میں دیکھا ٹاکس جب فائنل پیس ڈیل ہونے لگی تھی تب ایک امریکن سولجر کے کلنگ کی وجہ سے ڈونلڈ ٹرمپ نے ٹاکس کو کینسل کر دیا تھا، اور آج پھر یہ ہوا ہے کہ 3 دن پہلے جب ان کی ٹاکس ریزیوم ہوئی ہیں تو آج پھر یہ اس طرح کا ایک واقعہ ہو گیا۔ اب ہم نے دیکھنا یہ ہے اس میں کیا کوئی تھرڈ پارٹی ایسی ہے جو نہیں چاہتی کہ یونائیٹڈ سٹیٹس اور طالبان کے درمیان یہ پیس ڈیل فائنل ہو، اور وہ کون ہے؟ اس میں ہم افغانستان گورنمنٹ کو بھی اگنور نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے کچھ آفیشل نے ٹویٹر پہ سٹیٹمنٹس دی ہیں کہ افغانستان کا سلوشن طالبان اور امریکہ نہیں کریں گے، یہ جو نئی جنریشن ہے، یوتھ ہے، وہ کریں گے۔ اب تھرڈ، اس کے علاوہ آپ داعش کو بھی اگنور نہیں کر سکتے۔
جو امریکی اخبار ہے واشنگٹن پوسٹ، اس کی جو رپورٹ آئی ہے اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ امریکی صدر جارج ڈبلیو بش کے زمانے سے ہی یہ معلوم تھا، امریکی حکام کو یہ معلوم تھا کہ افغانستان میں یہ جو جنگ ہے یہ نہیں جیتی جا سکتی، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ کہاں ماضی میں امریکہ غلطی کرتا رہا ہے اور کیا آگے جا کے ممکن ہو سکے گا پھر انخلا؟
دیکھیں اگر ہم امریکہ کی پچھلی وارز کو دیکھیں, جیسے ویتنام وار ہے, اس میں بھی انہوں نے اس کو ٹریک کیا تھا, اور امریکہ کے انٹرسٹ جو ہیں اس خطے میں اس کو پرسو کرنے کے لیے وہ افغانستان میں رہیں گے تو صحیح. اور ابھی جیسے کہ آپ نے امریکن واشنگٹن پوسٹ نے اپنا ایک جو رپورٹ شائع کی, اس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں 2000 پیجز کے ڈاکومنٹ ملا ہے جس میں امریکی حکام نے خود یہ کہا ہے کہ افغانستان میں جو جنگ ہے وہ انوینیبل ہے, وار ہیڈ بیکم انوینیبل, ٹھیک ہے. اور یہ اب اس کے یو ایس میں جو الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس حوالے سے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ایڈوائزرز کو کہہ دیا ہے کہ وہ 2020 تک فوج کو وہاں سے وڈرا کریں. اور اب یہ امریکہ کا دنیا کے سامنے ساخ کا بھی سوال ہے, اور سب سے بڑا اپنی عوام کے سامنے. آپ کو پتہ ہے یونائٹڈ اسٹیٹ کی عوام بہت باشعور ہے, اور وہ نیکسٹ الیکشن میں ووٹنگ ڈیسائیڈ کریں گے اسی پر کہ ہمارے سولجرز کو واپس لایا جائے, اور یہ وار اور امریکن لوگوں کا فیوچر کیا ہے دنیا میں.
کیا وجہ ہو سکتی ہے اگر امریکہ کو شروع سے معلوم تھا یا یہ اندازہ لگایا جا چکا تھا کہ یہ جنگ جیتی نہیں جا سکتی, اس کے باوجود اتنے سال گزر گئے اور ابھی بھی امریکی فوج نہ صرف یہ کہ افغانستان میں موجود ہے بلکہ امن عمل جو ہے وہ کافی دور محسوس ہوتا ہے.
جی دیکھیں, امریکہ کا شروع سے یہ رہا ہے امریکہ فرسٹ. اس میں جب انہوں نے جیسے یہ 9/11 کا انسیڈنٹ ہوا اور اس کے بعد انہیں یہاں پر آنا پڑا افغانستان میں القاعدہ کو چیز کرتے ہوئے, تو انہیں ایک نہ ایک تو ٹارگٹ اپنا چاہیے ہوتا ہے ورلڈ آرڈر میں ہیجمن پارک اپنے آپ کو مینٹین کرنے کے لیے. سیکنڈلی آپ کو پتہ ہے یونائٹڈ اسٹیٹ کا ملٹری انڈسٹریل کمپلیکس بہت اسٹرانگ ہے, وہ امریکہ کو امریکن گورنمنٹ کو فورس کرتا ہے کہ کوئی نہ کوئی انہیں وار گراؤنڈ دنیا میں چاہیے. تو افغانستان واز اے ہاٹ بیڈ, اور ایک وہ دوسرا رشیا کو کنٹین کرنے کے لیے اس ریجن میں رہنا چاہتا تھا, تو اس کے لیے آئیڈیل جو لوکیشن تھی وہ افغانستان ہی ہے کیونکہ وہ ایک بفر زون ہے بٹوین ریجنل پاورز.
یہ تین تجزیہ کار تہمینہ اسلم رانجھا. پاکستان کے صوبہ پنجاب کے دارالحکومت لاہور میں پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے باہر آج کئی گھنٹوں تک وکلا کی جانب سے پرتشدد مظاہرے دیکھنے میں آئے. میں نے لاہور میں بی بی سی کی نامہ نگار طرحب اصغر سے رابطہ کیا اور ان سے پوچھا کہ کیا وجہ بنی آج لاہور میں ہونے والی اس پرتشدد صورتحال کی.
یہ آج کا معاملہ نہیں ہے, یہ چند روز قبل ایک اور معاملہ پیش آیا تھا کہ چند وکیل جو ہیں اپنے کسی عزیز کو لے کے پی آئی سی میں آئے جہاں پہ ڈاکٹرز اور وکلا کے درمیان گرما گرمی ہوئی. اس کے ساتھ ساتھ ان کا پیرا میڈیکل سٹاف اور فارمیسی کے جو افراد تھے ان کے ساتھ بھی تھوڑی سی مسئلے مسائل ہوئے, جس کے اوپر انتظامیہ نے جو ہے ان کے خلاف رپورٹ درج کرائی. اس کے بعد ایک ویڈیو منظر عام پہ آئی جس میں ایک ینگ ڈاکٹر جو ان کے عزیز کو ٹریٹ کر رہے تھے ان کو دیکھا جا سکتا تھا. انہوں نے ایک ویڈیو میں جو ہے کہا کہ ہم نے ساتھ میں انہوں نے اڑاتے ہوئے وکلا کا کہ ہم نے ان کے ساتھ اس طریقے سے ڈیل کیا اور یہ ہم نے ان کو جواب دیا. تو وہ ویڈیو وائرل ہونے پہ جو وکلا ہیں وہ کافی زیادہ پرتشدد ہو گئے.
صوبہ پنجاب کے جو وزرا ہیں وہ بھی پہنچے تھے وہاں پہ, تو کچھ صورتحال ان کے پہنچنے کے بعد بھی بہتر نہیں ہوئی.
جی سب سے پہلے ڈاکٹر یاسمین راشد پہنچی ہیں, لیکن وہاں پہ پرتشدد واقعات اتنے زیادہ تھے کہ وہاں سے ڈاکٹر یاسمین راشد کو بھی جانا پڑا. اس کے بعد جو پولیس ہے پولیس آگے کی طرف بڑھتی تھی, لیکن وکلا اتنے زیادہ پرتشدد تھے, پتھراؤ کرتے تھے, ڈنڈے برساتے تھے, جس کے باعث وہ جو ہے پیچھے کی طرف ہمیں پیچھے کی طرف چلے جاتے تھے. نہ صرف یہ, اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کے بعد فیاض الحسن چوہان جو وزیر اطلاعات پنجاب ہیں وہ بھی جب پہنچے ہیں تو وکیلوں نے جو ہے ان کے اوپر بھی حملہ کیا, ان کو بھی مارا, ان کے اوپر تشدد کیا گیا. اس کے بعد وہ بھی اپنی جان بچا کے وہاں سے گئے.
اب کیا صورتحال ہے, حکومت کا کیا کہنا ہے, جو مظاہرہ کر رہے تھے ان کے مطالبات کیا ہیں, کچھ سچویشن بہتر ہوئی ہے؟
جی مطالبات کے حوالے سے بات کریں تو یہی مسئلہ جو ہے سب سے بڑا ہے کہ ان کے مطالبات کے بارے میں انہوں نے بات ہی نہیں کی, جبکہ وہ وہاں پہ ڈاکٹر یاسمین راشد موجود تھی. ان کا یہی کہنا تھا کہ ہم مذاکرات کے لیے آئے ہیں, کیا مسئلہ ہے ہمیں بتائیں, لیکن کسی قسم کی کوئی مذاکرات ان کی جانب سے نہیں کیا گیا, بلکہ اس کے علاوہ جو ہے اٹیک کیا گیا. ابھی کی صورتحال کے حوالے سے یہ ہے کہ جو وکلا ہیں ان کی کافی جو بڑی تعداد ہے وہ اس ٹائم جی پی او چوک لاہور کو بند کر کے بیٹھی ہوئی ہے.
تصدیق ہو سکی ہے کہ کتنے افراد زخمی ہوئے ہیں, کیا ہلاکتیں بھی ہوئی ہیں اس کی بھی تصدیق ہوئی ہے؟
جی, ہلاکتوں کے حوالے سے جب ہماری بات ہوئی ہے وائی ڈی اے کے صدر ڈاکٹر سلمان سے, تو انہوں نے ہمیں صبح تقریباً 12:30-1 بجے کے قریب اس بات کی تصدیق کی تھی کہ تقریباً ابھی تک 4 ہلاکتیں جو ہیں وہ ہوئی ہیں. اس جو پی آئی سی کے اندر جو مریض تھے زیر علاج, ان کی ہلاکتیں ان واقعات کی وجہ سے ہوئی ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو زخمی لوگ تھے اس میں بہت سارے ڈاکٹرز شامل تھے, صحافی شامل تھے, پولیس والے شامل تھے, وکلا بھی بہت سارے تھے جن کو پبلک نے مارا, وہ ان کو بھی ہم نے زخمی دیکھا. تو زخمی ہونے والے لوگوں کی کافی بڑی تعداد ہے.
لاہور سے نامہ نگار طرح بسخر. یہاں سیروین اپنے نصف کو پہنچا ایک وقفے کے بعد کھیلوں کی خبریں اور پھر پروگرام میں دیگر موضوعات پر بات کریں گے.
ہمارے ہفتہ وار پروگرام آپ کی بات میں.
ہمارے علاقے میں روڈ کی سہولت میسر نہیں ہے اور اسکول کی سہولت میسر نہیں ہے.
ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کیجیے.
میرا حکومت پاکستان اور ہندوستان دونوں سے درخواست ہے,
مگر افسوس ہے کہ ہمیں اپنے حقوق صحیح نمونے سے نہیں مل پا رہے ہیں.
ہمارا ٹول فری نمبر ہے 0800-222-275. خیال رہے, موبائل سے کرنے پر یہ کال فری نہیں.
کھیلوں کی خبروں کے ساتھ میں ہوں عبدالرشید شکور. سری لنکا نے پاکستان کے خلاف راولپنڈی میں پہلے ٹیسٹ میچ کے پہلے دن ٹاس جیت کر بیٹنگ کرتے ہوئے 5 وکٹوں پر 202 رنز بنائے تھے. کپتان دیموت کرونا رتنے 59 رنز بنا کر شاہین آفریدی کی گیند پر LBW ہوئے. انہوں نے اشادہ فرنینڈو کے ساتھ پہلی وکٹ کی شراکت میں 96 رنز کا اضافہ کیا. فرنینڈو کو 40 رنز کے اسکور پر نسیم شاہ نے حارث سہیل کے ہاتھوں کیچ کرا دیا. عثمان شنواری نے کوشل مینڈس کو 10 رنز پر آؤٹ کر کے پہلی ٹیسٹ وکٹ حاصل کی. دنیش چندیمل کو محمد عباس نے 2 رنز پر بولڈ کیا. سری لنکا کی 5ویں وکٹ 189 کے اسکور پر گری جب اینجلو میتھیوز 31 رنز بنا کر نسیم شاہ کی گیند پر آؤٹ ہوئے. پاکستانی ٹیم 4 فاسٹ بالرز کے ساتھ میدان میں اتری ہے. یاسر شاہ ٹیم میں شامل نہیں ہے. 10 سال کے طویل عرصے کے بعد پاکستانی سرزمین پر کھیلا جانے والا یہ پہلا ٹیسٹ میچ ہے. دلچسپ بات یہ ہے کہ پوری پاکستانی ٹیم پہلی مرتبہ اپنے ملک میں ٹیسٹ میچ کھیل رہی ہے. ان میں 2 کھلاڑی عثمان شنواری اور عابد علی کو ٹیسٹ کیپ دی گئی ہے. پاکستان کے علیم ڈار نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا کے درمیان کل سے پرتھ میں شروع ہونے والے ڈے نائٹ ٹیسٹ میچ میں سب سے زیادہ ٹیسٹ میچوں میں امپائرنگ کا عالمی ریکار�ڈ قائم کرنے والے ہیں. یہ ان کا 129واں ٹیسٹ میچ ہوگا. اس سے پہلے اسٹیو بکنر نے 128 ٹیسٹ میچوں میں امپائرنگ کی تھی. پاکستان اور انگلینڈ کی خواتین کرکٹ ٹیموں کے درمیان دوسرا ون ڈے انٹرنیشنل کل کوالالمپور میں کھیلا جائے گا. چیمپئنز لیگ میں دفاعی چیمپئن لیورپول نے سالزبرگ کو 2 گول سے ہرا دیا. نیپولی نے گینک کو 4 گول سے شکست دی, لیکن اس میچ کے فوراً بعد نیپولی کے مینیجر کارلو اینچیلوٹی کو ان کے عہدے سے برطرف کر دیا گیا. گزشتہ کچھ عرصے سے ان کے نیپولی کی انتظامیہ سے سخت اختلافات چلے آ رہے تھے. بارسلونا نے انٹر میلان کو 2-1 سے شکست دی, جبکہ چیلسی نے لیلا کے خلاف 2-1 سے کامیابی حاصل کی.
کھیلوں کی خبریں آپ نے سنی عبدالرشید شکور سے. حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ BBC اردو سروس سے سن رہے ہیں. پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کا شمار دنیا کے خوبصورت ترین دارالحکومتوں میں ہوتا ہے, لیکن اگر آپ کے پاس اسلام آباد دیکھنے کے لیے صرف ایک دن ہو تو کون سے مقامات ایسے ہیں جو آپ اتنے مختصر وقت میں دیکھ سکتے ہیں؟ یہ جاننے کے لیے آپ کو آنا ہوگا bbcurdu.com پر. انڈین حکومت نے آج سن 2002 میں ہونے والے ہنگاموں سے متعلق ناناوتی کمیشن کی رپورٹ جاری کر دی ہے. اس رپورٹ میں اس وقت کے وزیر اعلی اور اس وقت انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی کو تمام الزامات سے بری کر دیا گیا ہے. میں نے گجرات میں BBC کے نامہ نگار روکسی گاگ دیکر سے رابطہ کیا اور ان سے کمیشن کی جانب سے پیش کی جانے والی رپورٹ کی تفصیل پوچھی.
جی, 2002 کے دنگوں کے بعد گجرات کے اس سمے کے جو مکھیہ منتری تھے نریندر مودی, انہوں نے ایک کمیشن کا گٹھن کیا تھا جس کمیشن کا نام تھا ناناوٹی کمیشن. اس کمیشن کو مینلی ریسپانسبلٹی دی گئی تھی کہ گودھرا میں جو ٹرین پر حملہ ہوا ہے وہ اور اس کے بعد جو پورے گجرات میں دنگے ہوئے ان سارے کیسوں کی انکوائری کرنی ہے انہیں. تو پارٹ 1 کا جو رپورٹ تھا وہ پہلے اس کمیشن نے سبمٹ کر دیا تھا, اور یہ جو پارٹ 2 رپورٹ تھا था जिसमें मेनली जो रायट्स हुए थे और उसमें भी खास नरोड़ा पाटिया में रायट्स हुए थे, उसकी जो इंक्वायरी थी उसका रिपोर्ट इन्होंने जो गुजरात की जो विधानसभा है उसमें आज रखा गया है। ये रिपोर्ट जो है वो 2014 में सबमिट हो गया था लेकिन इसको पब्लिक नहीं किया था, आज इसको विधानसभा में रखा गया है। तो ये रिपोर्ट में कहा गया है कि जो इन दंगों के लिए एक तरह से नरेंद्र मोदी को एक जिम्मेदार माना जा रहा था और उनके साथ साथ जो दूसरे लोग जो उनकी पार्टी जो भारतीय जनता पार्टी है वो उन पार्टी के जो नेताओं को जिम्मेदार माना जा रहा था उनको आज यहाँ पर क्लीन चीट दी गई है। और साथ ही साथ ये कहा गया है कि जो तीन आईपीएस ऑफिसर जिन्होंने कमीशन के सामने ने एफिडेविट रखे थे और जिसमें उन्होंने कहा था कि जो रायट है उसमें सब कुछ ठीक नहीं है।
अच्छा, अभी जो ये रिपोर्ट आ गई है और उसका जो डिसीजन सामने आ गया है, इस पे क्या वहाँ पे कोई पॉलिटिकल रिएक्शन देखने में आया है?
जी देखिए, अभी तक तो कोई खास पॉलिटिकल रिएक्शन कोई बड़े नेता का आया नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो कांग्रेस के जो नेता हैं उन्होंने ये कहा है कि फिलहाल गुजरात में भी और देश में भी फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की पार्टी है तो ये जो कमीशन का रिपोर्ट है वो बायस हो सकता है।
अब इस कमीशन की जो डिसीजन या जो उसकी जो डिटेल सामने आई है रिपोर्ट की, उसके अगेंस्ट क्या कोई अपील की जा सकती है, कोई और क्या लीगल अब आगे कोई रास्ता है, कोई ऑप्शन है?
जी देखिए, ये कमीशन था तो कमीशन तो बना और बाद में उसको रिपोर्ट सबमिट करना था जो उन्होंने सबमिट कर दिया है। इसके बाद ऐसा भी नहीं है कि किसी को जेल में जाना पड़ेगा, नहीं, ये चैलेंज नहीं हो सकता, ये इंक्वायरी है, इट इज नॉट इन्वेस्टिगेशन, ये इंक्वायरी है, इसलिए इसको चैलेंज नहीं कर पाएंगे।
गुजरात से नामा निगार रॉक्सी गागदेकर। नानावती कमीशन की रिपोर्ट पर गुजरात के ही मकामी अफराद क्या कहते हैं, सुन लेते हैं।
हमारा जो ये बोल रहे हैं ये नहीं था, उन्हें तो भी था कौन, कितने हमारे जवान जवान बच्चे मर गए, घर के बेघर हो गए, कितने जवान औरत विधवा हो गई, वो तो जब तुमने नहीं करा तो करा कौन। और जब हमको मार रहे थे पुलिस लोग तो यही बोलते थे कि तुम हमको ऊपर से मत मारो, बोले तुमको ऊपर से ऑर्डर आया तुमको मारने का, तो ऑर्डर किसने दिया गया था? ये सरकार इनकी ऐसे कानून है, रात में फैसले बना लेते, दिन में सुना देते। हम ये नहीं चाहते कि मुसलमान को सजा नहीं होना चाहिए, जो गुनाह करे गुनहगार को सजा तो मिलना चाहिए।
2002 में जो दंगा हुआ था, बेइंसाफ, सरकार के सिवा कोई का इतने बड़े में हाथ नहीं होता, सरकार का ही काम है ये। 6-6 महीने के बच्चों को काट दिया गया तो क्या ये हम ही कर सकते हैं ये काम? जब सरकार ने नहीं किया, किसी ने नहीं किया तो किया किसने?
नहीं नहीं, ये गलत है, क्लीन चिट कहाँ से हो सकती है? हम लोगों पे यहाँ इतना जुल्म हुआ, हमारे साथ इतना अत्याचार करा, इनकी चाल है कि इनको छोड़ दिया जा रहा है। वजह क्या है? वजह यही है कि भाई आपका हुकूमत है, आपके पास में पावर है, ताकत है, तो आप कुछ भी कर लीजिएगा।
मैं समझता हूँ कि जो नानावटी पंच का जो भी ये जो आज क्लीन चिट दी नरेंद्र मोदी साहब को, वो बिल्कुल यानी सरासर गलत है, ऐसा हो ही नहीं सकता। हिंदू और मुसलमान की कॉम्बिनल एक तैयार पैदा करी और आज भी किसी मुसलमान के ऊपर हिंदू को भरोसा नहीं, हिंदू को मुसलमान के भरोसा नहीं। मैं कहता हूँ इसको बहुत बड़े अंदाज देखा जाए, लंबे समय में क्या होगा वो तो खुदा जाने, भगवान जाने।
इंडियन रियासत गुजरात के मकामी अफराद की आरा आपने सुनी। फिनलैंड में खातून वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने पर हमने पाकिस्तान में कुछ ऐसी ख़वातीन से बात की जो अमली तौर पर सियासत में आना चाहती हैं, और उनसे जानने की कोशिश की कि पाकिस्तान में ख़वातीन के लिए सियासत में हिस्सा लेना कितना मुश्किल है। रिपोर्ट कर रही हैं इरफाना यासिर।
फिनलैंड में 34 साल वज़ीर-ए-आज़म खातून बनी और इनके इत्तेहादी जमातों की सरबराह भी ख़वातीन ही हैं। हमने पाकिस्तान में अमली सियासत में हिस्सा लेने वाली कुछ ख़वातीन से बात की और उनसे जानने की कोशिश की कि पाकिस्तान के सियासी निज़ाम में इनके लिए क्या मुश्किलात हैं। पाकिस्तान अवामी वर्कर की मुनीबा हफीज़ का कहना है कि पाकिस्तान में सियासत को लेकर अभी भी गाली समझा जाता है।
ग्रास रूट से, मतलब जब हम पॉलिटिक्स करते हैं उसमें बहुत कम एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास कि ख़वातीन एक तो कि सियासत में आएँ और वो सियासत करें, क्योंकि सियासत कहा जाता है कि बहुत गंदी चीज़ है अगर ख़वातीन सियासत के लिए निकले।
कराची से ताल्लुक़ रखने वाली ज़हाबिया हज़ीमा का भी कहना था कि पाकिस्तान का पॉलिटिकल सिस्टम ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल है।
बहुत ज़्यादा मिसोजनी और सेक्सिज़म जो मेल पॉलिटिशियंस हैं उनका नज़र आता है सामने, तो आई फील लाइक कि अभी भी जो ये पॉलिटिकल सिनारियो है पाकिस्तान का, ये बहुत ज़्यादा हॉस्टाइल है ख़वातीन के लिए।
لاہور سے تعلق رکھنے والی اسٹوڈنٹ ایکشن کمیٹی کی ترجمان محبہ احمد کا کہنا ہے کہ پاکستان میں خواتین بنیادی حقوق کی جنگ لڑ رہی ہیں، وہاں ان کے لیے سیاست کرنا آسان نہیں ہے۔
عورتیں اپنے بنیادی حقوق مانگ رہی ہیں اور بنیادی حقوق کی تحریکیں جو ہیں چل رہی ہیں، تو پھر اس کے بعد آگے ایسی مین اسٹریم جو ہے سیاست میں آنا ان کے لیے بہت مشکل ہے۔
بلوچستان سے تعلق رکھنے والی بلوچ اسٹوڈنٹ ایکشن کمیٹی کی وائس چیئرمین ڈاکٹر سبیحہ بلوچ کا کہنا ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ سیاست کرنا مشکل کام ہے، لیکن یہ ناممکن نہیں۔
پولیٹکس کو گالی سمجھا جائے، جب پولیٹکس کو گالی سمجھا جائے تب جو ہے نا جس عورت کو عزت کا مقام دیا جاتا ہے، جس عورت کو کہا جاتا ہے آپ غیرت ہو، تو اس کے لیے گالی کو چوز کرنا، اس کے لیے اس غلیظ چیز کو چوز کرنا نہایت مشکل ہوگا، مگر بہت مشکل کا مطلب ناممکن نہیں ہے۔ جہاں آپ کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں، کیونکہ جس معاشرے میں آج اب بھی اگر پولیٹکس گالی ہے تو اس معاشرے میں آج بھی بہت سے لوگ ہیں جو پولیٹکس کے حقیقی معنوں کو سمجھ رہے ہیں، جو جانتے ہیں کہ پولیٹکس کے بغیر ہماری معاشرے کو غذا نہیں ملے گی۔
ان تمام خواتین کا ماننا ہے کہ خواتین کے لیے سیاست میں آنا ایک مشکل فیصلہ ہے، ان کو ایسا ماحول دینا ہوگا کہ وہ آگے بڑھ سکیں۔ عرفانہ یاسر، بی بی سی نیوز، اسلام آباد۔
گزشتہ کئی ماہ سے بریگزٹ معاہدے پر تعطل کے بعد برطانیہ میں کل یعنی 12 دسمبر کو عام انتخابات ہو رہے ہیں، جن سے دیگر کمیونٹیز کی طرح وہاں مقیم جنوبی ایشیائی لوگوں کی بھی کچھ توقعات ہیں۔ انڈیا کی جانب سے کشمیر میں آرٹیکل 370 کے خاتمے کے بعد برطانوی انتخابات سے ان کی کیا توقعات ہیں، سنیے سحر بلوچ سے۔
انگلینڈ کے شہر بریڈفورڈ کی 43% آبادی جنوبی ایشیائی نسل کی ہے، اس میں زیادہ تر لوگ پاکستانی کشمیری ہیں۔ اس شہر سے 2 امیدوار انتخاب لڑ رہے ہیں۔ بریڈفورڈ کے رہائشی مسعود صادق کی بزنس فیملی کا آبائی تعلق پاکستان سے ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے انتخابات میں کشمیر کا مسئلہ اہم ہے۔
اس وقت جو ہمارے 2 ممبرز آف پارلیمنٹ ہیں وہ کشمیر سے ہیں، ان کے لیے کنسرن ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، ان کے لیے یہی کہ ووٹرز کہیں گے کہ ان کی آواز اٹھائی جائے۔
مسعود صادق کی اہلیہ رخسانہ صادق کا کہنا ہے کہ کشمیر کے مسئلے کی وجہ سے یہاں رہنے والے پاکستانیوں اور انڈین لوگوں میں نفرت پیدا ہو گئی ہے۔
ایک برادری کی حیثیت سے ہم ایک دوسرے کو برداشت کرتے ہیں، مجھے نہیں لگتا کہ ہم نے کبھی بھی دیوار پھلانگی ہے۔ اس مسئلے کی وجہ سے ہم دونوں ایک دوسرے کو فاصلے پر رکھتے ہیں۔
ان کی بیٹی ہنا صادق کا کہنا ہے کہ اب بھی مسلمانوں اور ہندوؤں میں ماضی کی طرح عقائد کی بنیاد پر ایک دوسرے سے نفرت موجود ہے۔
I think previously wasn't there like arguments between the Hindus and Muslims, there was a lot going on between them, so I think
میں سمجھتی ہوں کہ ماضی میں ہندوؤں اور مسلمانوں میں تکرار ہوتی تھی، کیونکہ لوگ ابھی تک اپنے اپنے عقیدے اور نفرت کو لے کر چل رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ لوگ ہر چیز مذہب کی بنیاد پر کرتے ہیں، لیکن مذہب اپنا کردار ادا کرتا ہے۔
بریڈفورڈ میں کشمیر ہندو برادری کے لیے بھی ایک بڑا مسئلہ ہے۔ ہندو برادری سے تعلق رکھنے والے راکیش شرما کا کہنا ہے کہ آرٹیکل 370 کے خاتمے کو غیر آئینی قرار دینے کی وجہ سے لیبر پارٹی کو مسلم کمیونٹی کی حمایت حاصل ہے۔
جتنے بھی ہم نے لیبر ایم پیز کو سنا ہے، وہ ان کا سب کا یہی خیال ہے کہ جو ان سا آرٹیکل 370 ہے دیٹس ناٹ اکارڈنگ ٹو کانسٹیٹیوشن، کیونکہ موسٹ آف دا جو ان سے یہاں پہ ایم پیز ہیں دے آر آل فرام پاکستانی اوریجن، تو ان کا جو ان سا کہنا ہے کہ جو ان سا یہ 370 ہے دیٹس الیگل، ٹھیک نہیں ہے وہ، تو تبھی کر کے وہ جو ان سے لیبر پارٹی کا جو ان سے انڈینس کا خیال ہے کہ وہ دے آر مور ٹوورڈز مسلم میجورٹی، مسلم سائڈ کو زیادہ، اینڈ دے آر ناٹ ود دا انڈین پاپولیشن۔
ہندو برادری سے تعلق رکھنے والی پوروا کھنڈیلوال سمجھتی ہیں کہ کشمیر کے مسئلے کو برطانوی سیاست میں نہیں لانا چاہیے۔
میرے وچار میں ایسا ہے کہ یہ ہمارے بھارت پاکستان کا میٹر ہے، یو کے یا پھر دوسرے گورنمنٹ کو اتنا یا یہاں کے لوگوں کو اتنا انٹرفیئر نہیں کرنا چاہیے اس میٹر میں۔
جنوبی ایشیائی ممالک سے تعلق رکھنے والے ووٹرز کے لیے کشمیر ایک مسئلہ ہے، لیکن اکثریت کی رائے ہے کہ انتخابات ختم ہونے کے بعد لوگ یہ چیز بھول جائیں گے۔
اور اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا۔ آج پروگرام کے ایڈیٹر تھے عبید ملک، پروڈیوسر شمشاد آفریدی، اسٹوڈیو مینیجر تھے اسرار الحق، نادیہ سلیمان سمیت پوری ٹیم کو اجازت دیجیے۔ آخر میں عالمی خبروں کی سرخیاں سنیے نازیہ گلزار سے۔
افغانستان میں بگرام کے مرکزی امریکی فوجی ہوائی اڈے کے باہر ایک خودکش حملہ ہوا ہے جس میں 50 کے قریب افغان شہری زخمی ہوئے ہیں۔
پاکستان میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق صدر آصف علی زرداری کی دو مقدمات میں طبی بنیادوں پر ضمانت کی درخواستیں منظور کر لی ہیں اور انہیں 1.1 کروڑ کے ضمانتی مچلکے جمع کروانے کا حکم دیا ہے۔ پاکستان کے وفاقی تحقیقاتی ادارے ایف آئی اے نے پشاور میں BRT یعنی بس ریپڈ ٹرانزٹ منصوبے کی انکوائری شروع کر دی ہے اور اس کے لیے تحقیقاتی اہلکاروں کی خصوصی ٹیم تشکیل دی گئی ہے۔ برطانیہ کے شہر نیو یارک میں ایک ایسا اسکول کھلا ہے جہاں مہینے میں ایک مرتبہ مرد اپنی نو عمر بیٹیوں کے ساتھ اکٹھے ہوتے ہیں اور ان کے بال بنانے کے نت نئے طریقے سیکھتے ہیں۔ میانمار کی رہنما آنگ سان سوچی اقوام متحدہ کی عالمی عدالت انصاف میں نسل کشی کے الزامات کے خلاف اپنے ملک کا دفاع کر رہی ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔